گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کروالوں کے واقعات میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا، گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چرن کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم جو عقل سے تعلق رکھتے ہیں وہ واقعات ہم سناتے ہیں، تاکہ ہمارے مدنی چرن کے ناظرین اس میں دلچسپی سے مدنی چینل دیکھیں بھی، اور انہیں دین اور دنیا کی بھلائیاں بھی حاصل ہوں، اور یہ پتہ چلے کہ دین کے اندر جو عقل مندی ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اور یہ پتہ چلے کہ دین کی طرف چلے آنے میں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں انسان کی عقل بہت زیادہ بڑھتی ہے اور اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات تجربے سے بھی انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، جتنی زندگی بڑی یہ بڑا تجربے کار ہے، اور اتنی اس کی بڑی عمر ہے، یہ بوڑھا ہے، اس کام میں اس کو بڑا تجربہ ہے، اور لوگ جو ہے اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور وہ سمجھتا بھی اس بات کو۔ لیکن یاد رکھیے، تجربہ اگر اس کو بڑھتا ہے تو دنیاوی کاموں میں بڑھتا ہے، دنیا کی چیزوں میں اس کا عقل کام کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بوڑھا ہو جائے اور کہے جی مجھ جیسا کوئی عالم نہیں ہے جبکہ اس نے علم حاصل ہی نہیں کیا، مجھ جیسا کوئی دین کو سمجھنے والا نہیں ہے جبکہ اس نے دین کی علم کو حاصل کیا ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات جب کسی عالم دین سے کوئی مسئلہ سنتے ہیں یا کوئی بات پوچھتے ہیں اور وہ مسئلہ بتاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو یہ مسئلہ سنا ہی نہیں ہے، ہماری اتنی عمر ہو گئی، ہمارے بال سفید ہو گئے، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے یہ سنا ہی نہیں، آج تک بڑے بڑے علماء کو سنا، یہ مسئلہ تم نیا لے آئے ہو۔ حالانکہ وہ مسئلہ نیا نہیں ہوتا، مسئلہ پرانا ہی ہوتا ہے، اور ویسا ہی ہوتا ہے جیسے شریعت میں موجود ہوتا ہے، وہ اس مسئلے سے خود جاہل ہوتا ہے۔ تو بندہ اپنی جہالت کو قبول کر لے کہ میں دین کے معاملے میں نہیں اتنی سمجھ رکھتا، ضرور وہ اور سمجھ رکھتا ہوگا، لیکن دین کے معاملے میں اس کو علم حاصل کرنا ہوگا، علماء کی صحبت حاصل کرنی ہوگی۔ تو بڑی عمر سے بزرگوں کو ذہانت اور ان کے تجربے میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس پر میں کچھ واقعات اور کچھ باتیں عرض کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، علماء کی صحبت میں حاضری دیں، بزرگوں کی صحبت میں حاضری دیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ علماء بزرگان دین کی صحبت میں حاضری دیتے ہوئے بندہ اپنی زبان کو سنبھالے رکھے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے کو چاہیے کہ اپنی زبان سنبھال کر رکھے، اور اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنے والے کو چاہیے کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل کو بھی سنبھال کے رکھے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ بس اوقات بندہ چپ ہوتا ہے، چپ کے اندر اس کا پردہ ہوتا ہے، کیونکہ خاموشی عالم کے لیے وقار اور جاہل کے لیے پردہ ہے۔ اس کی ایک مثال بھی ملتی ہے، قاضی امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غالباً محفل تھی، اور آپ کی محفل میں لوگ مسئلے پوچھ رہے تھے، آپ جواب دے رہے تھے، مسئلے پوچھ رہے تھے، جواب دے رہے تھے، ایک شخص کافی دیر سے بڑا خاموش بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بڑے میاں تم بھی کچھ پوچھ لو، لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں، آپ بھی کچھ پوچھ لیں۔ تو وہ شخص جو خاموش بیٹھا تھا، اس کی خاموشی بھی بہتری تھی، وہ کہنے لگا جی نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں، چلے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جو میں اتنی دیر سے سوچ رہا ہوں، کہ روزہ دار وہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہے، یہ بتائیں آپ کہ اگر کسی دن سورج ہی غروب نہ ہو تو پھر روزہ دار افطار کیسے کرے گا؟ قاضی امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے میاں تم چپ ہی صحیح تھے، کہ ایسا کون سا دن ہے کہ جس دن جو ہے وہ سورج غروب نہیں ہو اور اس کا روزہ جو اس کو افطار کرنا ہے۔ ایک صحابی رسول کا بھی قول ہے کہ انسان اپنی جو سمجھدار انسان ہوتا ہے، عقل مند انسان ہوتا ہے، ایک صحابی رسول کا قول ہے کہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے، سمجھدار انسان ہوتا ہے، اس کی زبان، اس کی ذہن، دماغ عقل کے تابع ہوتی ہے، اور جو بے وقوف ہوتا ہے اس کی زبان ان کے تابع نہیں ہوتی، عقل اور دل کے۔ کیونکہ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ دماغ سے سوچتا ہے، دل سے سوچتا ہے، اور پھر وہ بولتا ہے، اور جو ہوتا ہے احمق بے وقوف، وہ سوچتا نہیں ہے، وہ اس کی زبان ان کے تابع ہی نہیں ہے عقل کے، بلکہ عقل اس چیز کے تابع ہوتی ہے، دماغ زبان کے تابع ہوتا ہے، الٹا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بول پڑتا ہے، اور اس بولنے کی وجہ سے بسا اوقات وہ شرمندگی، بسا اوقات نقصان خسارہ وہ اٹھاتا ہے. تو ہمارے مدنی ماحول کے اندر یہ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، پہلے تولو بعد میں بولو، پہلے تولو بعد میں بولو. تو یہ بندے کو چاہیے کہ وہ عقل سے پہلے سوچ لے، سمجھ لے، اس کے بعد وہ اس بات کو کرے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ذہین ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بندے کی عمر کے ساتھ بھی تجربہ اس کا بڑھتا ہے دنیاوی معاملات میں. اس کی ایک مثال ملتی ہے کہ کسی زمانے میں جاپان میں کسی پرانے دور میں ایک قانون تھا، ایک طریقہ کار تھا لوگوں کا، کہ جب کوئی ان کے شہر میں، ان کے اپنے آس پاس میں گھر میں کوئی بوڑھا ہو جاتا تھا، باپ دادا پردادا نانا، جب کوئی بوڑھا ہو جاتا تھا تو پھر وہ اس بوڑھے کو اٹھا کر ایک دور گھر سے پہاڑی کے اوپر جا کر چھوڑ آتے تھے. آج کل بدقسمتی سے اولڈ ہاؤس بن گئے جہاں پر بوڑھے ماں باپ کو لوگ جو ہے وہ وہاں چھوڑ آتے ہیں، اور اس طرح وہ دنیا کا بھی خسارہ آخرت کا بھی خسارہ مول لیتے ہیں. کتنی بے حسی کی بات ہے. تو ان کو جو بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی خدمت میں جنت ملتی ہے بندے کو. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ممبر پر قدم مبارک رکھتے ہوئے آمین فرمایا تھا، تین جگہ آمین فرمایا تھا، ان تین جگہوں میں سے جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے تھے، صحابہ کرام علیہ مردوان نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس بات پہ آمین فرما رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی، ارشاد فرمائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا. پہلی دعا کی کہ ایک دعا یہ کی کہ اس شخص کی ناک خواہ قلود ہو کہ جو رمضان کو پائے اور بخشش نہ کروا پائے، اور نمبر دو اس شخص کی ناک خواہ قلود ہو کہ جو آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے، اور نمبر تین اس شخص کی ناک خواہ قلود ہو جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت داخل نہ ہو پائے. تو ماں باپ کی تو خدمت کرنی ہے، بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت میں اور زیادہ بندے کو چاہیے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے، نہ یہ کہ اس کو جو ہے وہ دور چھوڑا ہے یا دور اس طرح کرے، یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں، ماں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں، ان کی خدمت کریں، اور انشاءاللہ ان کی خدمت کریں گے اس کا فائدہ دنیا میں بھی حاصل ہوگا، آخرت میں بھی حاصل ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بھی ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس جگہ یہ قانون تھا، طریقہ کار تھا کہ وہ بوڑھے کو اٹھا کر دور پہاڑوں میں جا کر اس کو رکھ آتے تھے. تو ایسا ہی تھا کہ ایک شخص تھا، ایک جوان تھا، وہ اپنے باپ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا. تو وہ جب باپ اس کا بوڑھا ہوا تو اس نے کیا کیا کہ اپنے باپ کو اٹھایا اپنے طریقہ کار کے مطابق، جس طرح حاکم کا حکم بھی تھا وہاں کا کہ کوئی شخص اپنے گھر میں بوڑھے کو نہیں رکھے گا، تو حاکم کا حکم بھی تھا، ایک رواج بھی تھا. اس نے بوڑھے باپ کو اٹھایا کندھے پر اور جا کر اس پہاڑ کی طرف وہ جانے لگا. جو بوڑھا والد تھا اس نے راستے میں ایک ٹہنیاں توڑنا شروع کر دی، ایک درخت کی ٹہنیاں اس نے توڑی، بہت ساری ٹہنیاں توڑی اس نے. جیسے اس کے بیٹے نے اس کو اٹھایا بوڑھے باپ کو، تو اس نے راستے میں ایک ایک ٹہنی جو تھی وہ ڈالنے لگا، ڈالنے لگا، ڈالنے لگا، ڈالنے لگا، تاکہ ساری ٹہنیاں وہ ڈالتا گیا. جیسے ہی وہ پہاڑ پر پہنچا بیٹے نے ایک جگہ بنائی، نیچے کچھ بچھایا اور درخت کے پتے توڑ کر نیچے جگہ بنائی، اور اس کو باپ کو کہا کہ اب آپ یہاں رہنا ہے آپ کو، اور یہ میری مجبوری ہے اور میں یہاں آپ کو چھوڑنے آیا ہوں. باپ نے کہا کہ بیٹا یہ ٹہنی ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تمہاری آسانی کے لیے میں نے، راستہ اتنا طویل ہے تم کہیں راستہ بھٹک نہ جاؤ، شام ہو رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، ایسا کرو تم یہ ٹہنی ہے نشانی کے طور پر میں ٹہنیاں ڈالتے آیا ہوں تاکہ تم راستہ بھٹک نہ جاؤ، تم اس ٹہنی کو لے لو، جہاں جہاں اس طرح کی ٹہنیاں پڑی ہوئی ہوں گی تم ویسے ویسے راستہ چلتے جانا اور سیدھا تم جلدی گھر پہنچ جاؤ گے، اب تم جاؤ تمہیں دیر ہو رہی ہے. جب باپ نے یہ کہا، بیٹے کا محبت تو باپ سے پہلے ہی کرتا تھا، وہ پہلے ہی باپ سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ بس وہ چھوڑنے آ گیا تھا، مجبوری تھی اس کی، بہرحال جیسا بھی تھا تو وہ چھوڑنے آ گیا. اب بیٹے نے جب یہ دیکھا کہ میرے باپ کی اس قدر مجھ سے محبت، اس قدر میرا خیال، اور یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کی ہمیشہ خیر خواہی چاہتے ہیں. یہ بسا اوقات اولاد کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یا بسا اوقات اولاد بالکل یوں ہو جاتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں بولنا چاہیے. تو بہرحال وہ بیٹا جو تھا اس نے وہ ٹہنیاں، اس سے ٹہنی لی، نہ صرف ٹہنی لی بلکہ باپ کو پھر کندھے پر اٹھایا اور واپس گھر لے آیا. جب وہ گھر پہنچا اس نے، اس کو خوف ہوا کہ کہیں حاکم کو پتہ نہ لگ جائے اور میرے اوپر جرمانہ لگ جائے اس نے باپ کو گھر میں چھپا کر رکھا، کہا کہ آپ گھر میں رہیں اور میں آپ کی خدمت کروں گا۔ باپ گھر میں رہنے لگا، بیٹا حسب معمول اپنی زندگی کے ایام گزارنے لگا۔ اور ایک بار حاکم نے یہ کہا، اعلان کیا اپنے شہر میں کہ مجھے راکھ کی بنی ہوئی رسی چاہیے، تو جو یہ لا کر دے گا میں اس کو بہت سارا انعام دوں گا۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بادشاہ کیسی بات کر رہا ہے۔ خیر بادشاہ تھا، حاکم تھا، اس نے جو بھی کہہ دیا۔ اب لوگ انعام پانے کے لیے، لالچ کے لیے وہ ایسا کرتے، انعام پانے کے لیے۔ اب لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ کس طریقے سے راکھ کی ہمیں رسی مل جائے۔ سارے لوگ سوچنے لگے کہ کیسے مل سکتی ہے، کیسے مل سکتی ہے۔ آخر کار انہوں نے، ان کو جواب نہ آیا اس کا۔ یہ بیٹا گھر میں آیا، یہ بھی کسی سوچ میں گم تھا کہ کسی طریقے سے راکھ کی رسی مجھے ہی مل جائے اور میں بھی انعام پالوں بادشاہ سے۔ باپ نے جب بیٹے کو پریشان دیکھا تو کہا، بیٹے کیوں پریشان ہو؟ اولاد پریشان ہو تو ماں باپ کو پتہ بھی لگ جاتا ہے، اور اولاد کی پریشانی ماں باپ سہتے نہیں ہیں۔ یہ تو دنیا کے ماں باپ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے، ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں، ہمارا تکلیف میں پڑھنا بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے حضور کو، اس لیے اپنے امتی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ بندے پر جو سب سے بڑا حق ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ تو بہرحال وہ بیٹا باپ سے کہنے لگا، یہ سوال آیا ہے حاکم کی طرف سے کہ راکھ کی بنی ہوئی رسی چاہیے۔ باپ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو کہ تم ایک مضبوط رسی بناؤ، مضبوط رسی بنا کر اس رسی کو تختے پر رکھو اور اس کو آگ لگا دو۔ جب وہ آگ لگ جائے گی تو وہ رسی جل جائے گی، وہ راکھ کی ہو جائے گی، دکھنے میں وہ رسی بٹی ہوئی لگے گی اور ہوگی وہ راکھ کی۔ واہ واہ، وہ رسی کو اس طرح بنا کر، آگ لگا کر راکھ کی رسی بنی ہوئی وہ لے جا کر بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ حاکم نے جب دیکھا تو بڑا حیران ہو گیا کہ واقعی تم راکھ کی رسی لے آئے ہو، بڑے ذہین لگتے ہو، بڑے عقل مند لگتے ہو۔ تو اس نے دوسرا سوال دے دیا، کہا جی میرا دوسرا سوال یہ ہے، اس پر بھی تمہیں انعام ہے، لیکن میرا دوسرا سوال ہے، اگر تم اس کا جواب لا دو گے تو میں تمہیں اور زیادہ انعام دوں گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس یہ بانس کا ٹکڑا ہے، اس کے دونوں سرے برابر ہیں۔ جو بانس کا سرا ہوتا ہے اوپر والا وہ باریک ہوتا ہے، نیچے والا موٹا سرا ہوتا ہے، جو جڑ ہوتی ہے، لیکن اس بانس کے دونوں سرے برابر تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ امتحان ہے آپ کی عقل کا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کے نیچے والا حصہ کون سا ہے اور اوپر والا حصہ کون سا ہے، یہ اگر آپ بتا دیں تو آپ اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ سارے شہر کو بھی چیلنج کر دیا، جو بھی اس شہر میں لا کر دے گا وہ انعام پائے گا۔ لوگ تو قاصر آ گئے، لیکن وہ بچہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے جو تجربہ کار ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے۔ باپ کہتا ہے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پریشان کیوں ہو؟ تم ایک کام کرو، ایک پانی کا ٹب بھرو، بہت سارا پانی بھرو، اور اس پانی کے اندر اس بانس کو ڈال دو۔ جو حصہ اس کا پانی کے اندر جائے وہ اس کا جڑ والا حصہ ہے، جو حصہ اوپر رہے وہ اس کے سرے والا حصہ ہے۔ اس نے جب یہ کیا، دیکھا کہ واقعی ایسا ہے، وہ اس طرح پانی کا ٹپ لے کر گیا اور بادشاہ کے سامنے اس نے کر کے دکھایا، کہا جی یہ حصہ اس کا جڑ والا ہے اور یہ حصہ اس کا سر والا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا اس کی عقل مندی پر، کہنے لگا کہ بڑے عقل مند اور ذہین ثابت ہوئے تم تو۔ اس کو انعام دیا، کہا جی تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ تم ایک مجھے ڈھولک چاہیے کہ جو بغیر بجائے خود بجے۔ بادشاہ بڑا عجیب و غریب تھا، اس کے سوال ہی بڑے عجیب و غریب تھے، لیکن اس نے، اس کے عقل کا امتحان لینے کے لیے اس نے تیسرا سوال بڑا ہی مشکل اور بڑا عجیب کر دیا۔ وہ بندہ گھر گیا اور اس نے اپنے بوڑھے والد سے، جس کی وہ خدمت کیا کرتا تھا، اس کو یہ بات بتائی، تو اس نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے، اور اس نے اپنے ذہن سے، عقل سے یہ سوچا، اور سوچنے کے بعد کہا کہ تم ایسا کرو کہ جنگل میں جاؤ اور ایک شہد کا چھتا، لکڑی جس شہد پر بیٹھی ہے اس لکڑی سمیت اس کو توڑو، توڑ کر کے ایک ڈھولک میں ڈال دو، ڈال کر کے اس کو چمڑے سے بند کر دو دونوں طرف۔ اب جب اس کو بند کر دو گے، جیسے ہی بادشاہ اس کو ہاتھ لگائے گا، جیسے ہی ہاتھ لگائے گا تو وہ خود بخود اس کی مکھیاں اڑیں گی اور وہ خود بخود بجنے لگ جائے گی۔ ایسا ہی کیا اس نے، وہ شہد کے چھتے کو اس نے اندر ڈالا، ڈالنے کے بعد بادشاہ کے پاس لے گیا، پورا بند کر دیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے اس کو اٹھایا، وہ خود بخود بجنے لگ گئی، شہد کے چھتے کی مکھیاں اڑنے لگ گئیں، وہ بجنے لگ گئی۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تم اتنے سارے مشکل سوال، تم بڑے عقل مند اور ذہین معلوم ہوتے ہو، تم بتاؤ یہ کیسے تم نے حل کیے سوالوں کے جواب۔ تو وہ کہنے لگا، یہ عقل مندی میری نہیں ہے، یہ عقل مندی یہ میرے باپ کی ہے، جو بوڑھا میرا باپ میرے گھر میں ہے، اب تم مجھے جو سزا دینا چاہو اپنے بوڑھے باپ کو گھر میں رکھنے کی تم دے سکتے ہو، لیکن سارے سوالوں کے جواب میرے باپ نے دیے ہیں۔ وہ حاکم جو تھا بڑا حیران ہوا اور اس بات پہ ماننے پہ مجبور ہوا کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بڑے سرمایہ ہوا کرتے ہیں، وہ تو بڑے عقل مند ہوا کرتے ہیں، وہ تو ہمارے لیے بڑے فائدے مند ہوا کرتے ہیں، تو آج کے بعد یہ رواج ختم ہے، آج کے بعد سبھی لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھیں گے اور ان کی خدمت بھی کیا کریں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ماں باپ کی خدمت کرنے والا وہ شخص دنیا کے اندر بھی آسائش پا گیا، دنیا کی دولت بھی اس کو مل گئی، آسانی بھی مل گئی، اور ماں باپ کی خدمت کرنے والے کے واقعات بہت سارے ہیں، وہ دنیا کی آخرت کی بھلائیاں پاتے ہیں۔ جیسے وہ سورہ بقرہ کے اندر بھی ایک واقعہ مختصر میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ جس میں وہ گائے، بنی اسرائیل نے گائے خریدنی تھی کہ جس کی دم سے وہ بندے نے اٹھ کر جو ہے نا وہ اپنے قاتل کا بتانا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو وہ گائے جو تھی اس کی قیمت تھی پوری سونے کی بھری ہوئی ہونا، تو جس بندے کے پاس وہ گائے تھی اس بندے کی جو خاصیتیں تھیں ان میں خاصیت میں ایک چیز یہ بھی تھی اس لڑکے کی کہ وہ اپنی ماں کا انتہائی فرما بردار اور خدمت گزار تھا، اس کی فرما برداری اور خدمت کا صلہ اللہ نے اسے اس طرح دیا کہ وہ شخص ایک تو ماں باپ کی خدمت، ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، باپ اس کا فوت ہو چکا تھا، ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، اور دوسرا وہ اپنے مال جو اس کا مال تھا اس میں سے ایک حصہ ماں کی خدمت کرتا، ایک حصہ وہ دوبارہ اپنے مال میں لگاتا، اور تیسرا حصہ وہ اس کا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ اسی طریقے سے رات کے بھی اس نے تین حصے کیے ہوئے تھے، رات کا ایک حصہ وہ سوتا تھا، ایک حصہ وہ عبادت کیا کرتا تھا، اور ایک حصہ وہ ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو ماں کی خدمت وہ اس طرح بھی کیا کرتا تھا، مال کے بھی تین حصے کیے ہوئے تھے، وقت کے بھی تین حصے کیے ہوئے تھے۔ ایسا خوش نصیب شخص پھر ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل ان کے پاس گئے اور وہ گائے خریدنے کے لیے گئے تو قیمت یہ لگائی گئی کہ اس گائے کی قیمت یہ ہے کہ پوری گائے کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے تو اس کی قیمت ہوگی۔ اس طرح وہ ماں کی خدمت کرنے والا بڑا امیر و کبیر ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں بھی جو لوگ ماں باپ کی خدمت کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت عطا کرتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس کا آزمائش کر سکتے ہیں، بالکل کریں، اپنے ماں باپ کی خوش دلی کے ساتھ خدمت کریں، دیکھیں آپ کے رزق میں کس قدر برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مقولہ ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ سکندر اعظم دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا اور اس نے بڑی بڑی جنگیں کیں اور جس طرح بھی جاتا وہ تباہی مچاتا جاتا، اور وہ ایک جگہ پہنچا، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ سکندر سے بڑی فوج رکھتا تھا، اور وہ اپنی فوج لے کر، کافی فوج لے کر وہ سکندر اس کے پاس آیا، سکندر کے پاس، اور اس کے پاس آیا یہ کہنے لگا کہ میں تم سے صلح کرنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں تم سے صلح کرنے آیا ہوں۔ سکندر کہنے لگا کہ نہیں، تم سلو کرنے آتے تو اتنا سارا اسلحہ، اتنی ساری فوج میرے پاس نہ لے کر آتے، تم سلو کرنے آتے تو تھوڑا سا آتے، جیسا طریقہ ہوتا ہے ویسے آتے، تم ضرور میرے ساتھ کوئی دغا کر رہے ہو، دغا بازی کر رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا بادشاہ کہ دغا بازی جو کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، جو فریب دھوکہ دیتے ہیں وہ کمزور لوگ کرتے ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں وہ دغا نہیں دیتے، وہ فریب نہیں کرتے، وہ پیٹ پیچھے سے چھرا نہیں مارتے، وہ لڑا کرتے ہیں۔ میں یہ صرف جو فوج لے کر آیا ہوں اور تم سے سلو کرنے آیا ہوں، اتنی ساری فوج ساتھ لایا ہوں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں اتنا کچھ رکھنے کے باوجود بھی تم سے سلو کرنا چاہتا ہوں۔ سکندر نے کہا واہ، بڑی بڑی اچھی بات ہے، بڑی پیاری بات ہے، ٹھیک ہے جی، سلو ہو گئی۔ اس نے اس سکندر کی بڑی دعوت کی، بڑی عالی شان دعوت کی، اور بڑا میدان سجا، وسیع و عریض، اس میدان میں تمبو لگائے گئے، نیچے قلین بچھائے گئے، بہترین قسم کی اس نے دعوت کی، اور دعوت کے اندر اس نے کھانے میں، کھانے کی بجائے جو ہم کھانا کھاتے ہیں، جو چیزیں کھاتے ہیں، اس کھانے کی بجائے اس نے ہیرے، جواہرات، لال موتی، اس طرح کی چیزیں اس نے رکھی جی یہ کھانے کے لیے۔ اب سکندر جیسے ہی اس کے آگے یہ چیز رکھی تو وہ بادشاہ کہنے لگا سکندر اعظم کو کہ آپ جی کھائیں آپ ان کو۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہو گئی، یہ کھانے کی چیز ہے، آپ کیوں یہ کر رہے ہیں میرے ساتھ مذاق، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، آپ اس طرح یہ انسان تھوڑی کھاتے ہیں۔ اب اس نے سمجھانے کی بات کی، اس نے عقل مندی کی بات کی، جس طرح کا بندہ اس کو ویسے سمجھایا جائے۔ تو اس نے بات کیا کی، وہ کہنے لگا بادشاہ کہ یہ آپ اتنا دور سے آئے ہیں اور بستیاں تہس نہس کر رہے ہیں، مخلوق خدا کو پریشان کر رہے ہیں، ملک تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ آپ کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تو قتل و غارت بھی ہوتی ہے. آپ جب کھانا ہی آپ کو گندم کی روٹی ہے، تو جب آپ کو کھانا ہی ایسی عام چیز ہے جو سبھی لوگ کھاتے ہیں، کیا آپ کو وہ آپ کے ملک میں نہیں ملتی وہ روٹی؟ تو میں نے سوچا کہ شاید آپ اتنا کوشش کرتے ہیں، اتنی مار دھاڑ کرتے ہیں، اتنا نقصان کرتے ہیں اور دنیا کو فتح کرنے نکلے ہوئے ہیں، تو آپ کوئی عام چیز نہیں کھاتے ہوں گے، آپ خاص یہ ہیرے جواہرات، یہ موتی، یہ سونا چاندی، یہ کھاتے ہوں گے. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ دیے ہیں کہ آپ یہ کھاتے ہوں گے. جب آپ کو روٹی ہی کھانی ہے تو پھر آپ ایسا کام کر کیوں رہے ہیں؟ سکندر اللہ جواب ہو گیا. اس نے کہا، واہ تم نے مجھے سمجھا دیا، تمہاری عقل مندی کو سلام کہ تم نے سمجھا دیا مجھے کہ جب مجھے کھانی وہی روٹی ہے اور کھانی اتنی ہے جتنا میرا پیٹ ہے، تو میں خامخواہ میں اتنی زیادہ جو ہے وہ مشقتیں اور تکلیفیں اور نہ جانے کیا کیا کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے وہ سکندر اسی دن سے پھر وہ واپس چلا گیا اپنی جگہ. تو جس طرح کا بندہ ہوتا ہے بس اوقات اس کو ویسے سمجھایا جاتا ہے. خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا، وہ ان کا ایک بیٹا تھا مامون رشید. خلیفہ ہارون رشید اپنے بیٹے کو مکتب ڈال کے آیا پڑھنے کے لیے. تو بیٹا پڑھ رہا تھا، استاد پڑھا رہا تھا. طریقہ یہ تھا کہ بیٹا پڑھتا جاتا، بیٹا جو پڑھتا تو استاد محترم جو تھے ان کے وہ جو سبق سن رہے تھے، تو بیٹا پڑھتا استاد یوں گردن ہلاتا کہتا ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک، گردن ہلاتے جاتے استاد. تو بیٹا پڑھتے 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 قرآن پاک کی اس آیت پہ پہنچا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو جب اس نے یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی تو استاد جو تھا اس نے سر جھکا کے بیٹھا تھا، اس نے ایک دم سر اٹھایا اور اس کو دیکھا مامون رشید. اس نے پھر آیت پڑھی، استاد نے پھر سر جھکا کے پھر اس کو اٹھایا اور پھر وہ آگے چل پڑا. آگے کہا جی پڑھیں، آگے پڑھیں، آگے پڑھیں. جو بیٹا تھا مامون رشید وہ واپس جب گھر آیا تو اپنے باپ ہارون رشید کو کہنے لگا کہ آج بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے. اور کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا کہ جس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا ہے کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، جس پر پورا اترتے نہیں ہو، ایسی بات کرتے کیوں ہو، جس کا مفہوم یہ ہے، تو میرے استاد نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا تو ضرور ابا جان آپ نے میرے استاد سے کوئی ایسی بات کی ہے، کوئی ایسا وعدہ کیا ہے کہ جو آپ نے کیا نہیں ہے، پورا نہیں کیا آپ نے، ایسی کوئی بات ان سے کی ہے. ہارون رشید سوچنے لگا، سوچ کے وہ کہنے لگا ہاں بات یہ ہے کہ استاد محترم نے تمہارا نے مجھے کہا تھا کہ علماء کی کوئی خدمت کی جائے، کچھ علماء ہیں جن کے حالات درست نہیں ہیں، ان کی مالی خدمت کی جائے تاکہ وہ دین کی خدمت کر سکیں. تو میں وہ اپنے معاملات میں بھول گیا، تو اس طرح تیرے استاد نے توجہ دلائی کہ بادشاہ تم جو بات کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو، جو بات کی تھی اس کو پورا بھی کرو. جب بیٹے کی اس ذہانت کو ہارون رشید نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور بیٹے کو جھوم کر گلے سے لگایا، کہا کہ تیرے ذہن کو بھی، تیرے استاد کو بھی سلام اور تیرے ذہن کو بھی سلام. مدنی چلن کے ناظرین، بندہ تھوڑی سی سمجھداری کو اپنائے تو انشاءاللہ تعالی وہ دنیا میں بھی بہت سارے فائدے میں رہتا ہے، آخرت کا بھی فائدہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ملے گا. مدنی چلن کے ناظرین، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان میں شیر شاہ سوری کا جو نام ہے وہ بڑا اعلیٰ نام نظر آتا ہے تاریخ میں. ان کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی جن کے شوہر کو قتل کر دیا گیا تھا، اور حال یہ تھا کہ اس قاتل کا پتہ ہی نہیں کہ قتل کس نے کیا ہے. شیر شاہ سوری نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، تمہیں جو متعلقہ حکام ہیں یعنی جو وہاں کے رہنے والے حاکم ہیں یا گورنر ہیں، ان سے تم نے پوچھا، جو ناظم ہیں وہاں کے رہنے والے، علاقے کو دیکھنے والے، جن کے ذمہ داران ہیں، ان سے پوچھا تم نے؟ کہنے لگی میں سب جگہ گئی ہوں، مجھے کسی جگہ سنوائی نہیں ہوئی، میرا بات کسی نے سنی نہیں، توجہ نہیں دی، آج تک میں بالکل مجھے عدل انصاف نہیں مل رہا. تو شیر شاہ سوری نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ اپنے کچھ خدام کو، حکام کو بھیجا سادہ لباس کے اندر، کہا کہ جس جگہ قتل ہوا ہے وہاں جاؤ اور وہاں جا کر جو وہاں درخت ہے اس کو کاٹنا شروع کر دو، اور جو بندہ تمہیں درخت کاٹنے سے روکنے آئے، منع کرنے آئے، اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آنا. وہ لوگ گئے سادہ کپڑوں میں، وہاں گئے، وہاں درخت موجود تھا جس جگہ قتل ہوا تھا، اس درخت کو وہ کاٹنے لگے. جب کاٹنے لگے تو ایک شخص وہاں پر آیا، کہنے لگا کہ یہ درخت کیوں کاٹ رہے ہو؟ تمہارا درخت ہے، تم تو یہاں انجان ہو، یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، کیوں کاٹ رہے ہو درخت؟ تمہارا یہاں کیا حصہ ہے تمہارا یہاں پر؟ تو جب وہ یہ باتیں کرنے لگا تو انہوں نے سارا کچھ وہی رکھا جو درخت کاٹنے کا سامان تھا، اس کو پکڑا اور پکڑ کے لے گئے شیر شاہ سوری کے پاس. لے گئے تو شیر شاہ سوری نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیسے پتا چلا کہ یہاں درخت کاٹ رہا ہے؟ کہا جی میں اس علاقے کا. بولے جب تو اس علاقے کا بڑا ہے, تیری ذمہ داری ہے, تو جب یہاں پر قتل ہوا تھا, آج تو درخت کاٹنے کا تو پتہ چل گیا, جب یہاں پر قتل ہوا تھا اس وقت تو کہاں تھا؟ تو شیر شاہ سوری نے جب یہ کہا تو وہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوا, کہا کہ تیرے پاس تین دن ہے, تین دن کے اندر اندر قاتل کا تم بتا دو, ڈھونڈ کر دکھا دو, کہیں سے بھی کچھ کرو, نہیں تو بہت سخت سزا دوں گا. تو کیونکہ اسی کے ذریعے سے ہی قاتل ملنا تھا, تین دن کے اندر اندر قاتل بھی مل گیا. شیر شاہ سوری نے اس کو سزا بھی دی, اور جو اس کے اوپر بنتا تھا معاملات وہ سارے سزا دے کر اس عورت کو اس کا عدل دلایا. تو بہرحال مدنی چلن کے ناظرین, خلیفہ مامون الرشید ایک مرتبہ کہیں شکار پر گیا, اور شکار کے لیے گیا تو جاتے 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 یہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر پانی نہیں تھا, اور ایسی جگہ پر یہ پہنچ گیا, دیکھا کہ ایک بدو گوار شخص دیہات کا رہنے والا وہ ان کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ لے کر آ گیا, اور خلیفہ سے کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے ٹھنڈا میٹھا اور شیریں بڑا زبردست قسم کا پانی لے کر آیا ہوں, آپ ذرا اس کو پئیں. تو خلیفہ کو جب اس نے گلاس بھر کے پانی کا دیا, پانی ایسا تھا کہ جو انتہائی بدبودار اور بڑا ہی بد مزاج اور بڑا ہی عجیب پانی تھا, بدبودار پانی تھا. خلیفہ نے چپ کر کے پی لیا. پینے کے بعد کہا کہ ایسا ہے کہ تم جتنا یہ پانی لائے ہو یہ سارا ہمارے برتن میں ڈال دو, خزانچی کے پاس جاؤ, وہ تمہیں انعام و اکرام دے گا, اور تم یہاں سے واپس چلے جاؤ, ہمارے ساتھ آگے بغداد نہیں جاؤ. تو اس شخص نے ایسا کیا, وہ گیا اور خزانچی کو اس نے جا کر کے بتایا, خزانچی نے اس کو جو انعام تھا دے دیا, پانی سارا بادشاہ نے لے لیا تھا. اب جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے خلیفہ سے پوچھا کہ آپ نے پانی لے لیا, انعام بھی دے دیا, آگے جانے سے منع کیا, کیا وجہ ہے؟ تو خلیفہ کہنے لگا کہ یہ بات ہے کہ یہ شخص جو پانی لایا تھا وہ انتہائی بدبودار تھا اور گندا پانی تھا, اور میٹھا نہیں تھا وہ پانی, کڑوا پانی تھا. خلیفہ کہنے لگا کہ وہ پانی میں نے اس لیے پیا کہ یہ شخص اتنے دور سے لایا پانی میرے لیے, اگر میں وہ پانی نہ پیتا اور کہہ دیتا کہ یہ بدبودار ہے اور یہ پانی ٹھیک نہیں ہے, تو اس شخص کا دل ٹوٹ جاتا. میں نے مروت کی, اور عقل مندی کی علامت ایک مروت بھی ہوتا ہے, بندہ مروت کرے, احسان کرے, بھلائی کرے, یہ عقل مندی کی علامت ہے. تو خلیفہ یہ کہنے لگا کہ میں نے اس لیے اس کے ساتھ بھلائی کی, اور اس کو انعام اس لیے دیا کہ وہ شخص لالچ کے ہی ارادے سے پانی لایا تھا کہ میں خلیفہ کو پانی پلاؤں گا, یہ مجھے کچھ دے گا, انعام دے گا, تو اس لیے میں نے پھر اس کو انعام دے دیا تاکہ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ اپنا مقصد حاصل کرے. اور آگے جانے سے اس لیے منع کیا کہ جب وہ بغداد جاتا اور بغداد جا کر وہ یہ پانی دریائے دجلہ کا پیتا, وہاں کا پانی اتنا میٹھا شیریں ٹھنڈا پانی ہے, تو وہ شرمسار ہو جاتا کہ میں نے جو بادشاہ کو پلایا وہ کیا پلایا ہے, پانی تو یہاں ہے. تو اس لیے میں نے اس کو آگے جانے سے منع کیا تھا کہ وہ وہاں جا کر شرمندہ نہ ہو. تو بندہ ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی بھی کرے, اور مروت کو بھی رکھے, احسان کو رکھے, اور اگلے کا احسان مند رہے, یہ عقل مندی کی علامت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, ہم اپنے سلسلے میں صحابہ کرام علی مردوان کی وصیتیں, دانش بندانہ باتیں, یہ بھی شامل کیا کریں گے. آج ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ دانش مندانہ وصیتیں آپ نے فرمائی, جو 11 ہیں, کتابوں میں ملتی ہیں 11 وصیتیں, ان میں سے 5-6 وصیتیں میں عرض کرتا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیے, انشاءاللہ رضی آپ کو زندگی میں بہت فائدہ حاصل ہوگا. حسن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو شخص اپنا راز چھپا کر رکھتا ہے اختیار اس کے ہاتھ میں رہتا ہے, یعنی جیسے ہی, مطلب اس کا, جیسے ہی اپنے راز لوگوں پر کھولتا جاتا ہے, بتاتا جاتا ہے, جتنے لوگوں کو راز بتائے گا اپنے, اتنا ہی اس کے اختیار سے معاملہ نکل جائے گا. تو کبھی بھی کوئی راز ہو تو بندہ اس کو افشا نہ کرے, لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے, اس طرح معاملات صحیح رہتے ہیں, گھر کے ہوں, کہیں بھی ہوں, زندگی کے معاملات ہوں, اپنے راز کو اپنے حد تک رکھیں, جیسے ہی راز فاش کریں گے تو پھر معاملہ بہت زیادہ بگڑ جائے گا. اور دوسرا فرمایا, سب سے زیادہ عقل مند شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کی معذرت کو قبول کرے, یعنی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس نے معافی مانگی ہے تو بندہ اس کی معافی کو قبول کر لے, اس کی معذرت کو قبول کر لے, ایسا شخص بڑا عقل مند کہلاتا ہے. اور فرمایا کہ دراہم, یعنی روپیہ پیسہ, دراہم, یہ اپنی گردن ظاہر کیے بغیر نہیں رہتے, جس کے پاس یہ چیز ہوتی ہے وہ پھر ظاہر ہوتی ہے. تو آگے فرمایا کہ کسی شخص کے اخلاق پر اعتماد کرنے سے پہلے اسے غصے کی حالت میں دیکھ لو, یعنی کسی شخص پر اعتماد کرنا ہے تو اس کو غصے کی حالت میں دیکھ لیں کہ غصے کی حالت میں اس کی عقل بھی صحیح رہتی ہے کہ نہیں، عقل اس کی صحیح کام کر رہی ہوتی ہے. غصہ کیسا کرتا ہے؟ اپنی ذات کے لیے غصہ تو نہیں کرتا وہ، تو اگر اپنی ذات کے لیے غصہ کرتا ہے تو اس کی عقل میں کمی ہے. تو اس لیے کسی پر اعتماد کرنے سے پہلے اس کے غصے کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ شخص غصہ کرنے میں کہیں غلط طریقے پر تو نہیں ہوتا. غصہ لوگ کہتے ہیں جی غصہ حرام ہے، تو مدری چینل کے ناظرین غصہ ہر حالت میں حرام نہیں ہے، غصے کی مختلف صورتیں ہیں. غصہ حرام بھی ہے، غصہ ناجائز بھی ہے، غصہ جائز بھی ہے، غصہ واجب بھی ہے. اس کی مختلف صورتیں ہیں، اس کی مکمل صورتیں امیر علیہ سنت مدہ ذی العالی نے اپنے رسالے غصے کا علاج میں لکھی ہیں، وہ پڑھ لیجئے، اسے حاصل کیجئے. آگے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص تکبر اسی وقت کرتا ہے جب اس کو اپنی کسی کمزوری کا احساس ہوتا ہے. وہ شخص پر تکبر کرنے لگ جاتا ہے اور اپنی اس کمزوری کو چھپانے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے. فرمایا حرکت کا ترک کرنا غفلت ہے، یعنی ایک بندہ ہے جو کماتا ہی نہیں ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے، وہ حرکتیں نہیں کر رہا اور روزگار کے لیے وہ بڑھ آگے کوئی حرکت نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی روزگار ملے، میں اٹھوں، میں جاگوں، میں بات کروں کسی سے، میں کہیں جا کر کوئی روزگار کا سلسلہ کروں، وہ غفلت میں پڑا. فرمایا یہ جو پڑا ہوا ہے نا، حرکت نہیں کر رہا، یہ غفلت ہے. اور اس طرح بندہ جب فارغ پڑا ہوتا ہے نا، پھر وہ شیطان اس کے ذہن میں طرح طرح کی باتیں ڈال کر وہ کئی طرح کے پھر ناجائز کاموں میں، نہ کرنے کاموں میں وہ لگ جاتا ہے. کچھ وصیتیں آج کی آپ خوش گزار کی ہیں آج کے دن، انشاءاللہ العزیز مزید ہم سنیں گے اگلے سلسلوں میں. اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابہ کرام کے فہم و فراست سے وافر حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
گزر جا عقل سے آگے کے یہ